Bismillahir Rahmanir Rahim, Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Thursday after 21st, Taraweeh, 9th of August, 2012. Allah remembered Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu for his Quran recitation. Humans are the most ungrateful. The way of asking forgiveness. When you get sick, first turn to Allah. Responsibilities of Mutakafin. The bayan is presented by Hazrat Maulana Hanif Shahid Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, کل بھی میں نے یہی چنایتیں پڑھی تھیں اور کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل نفسیات, نفسیاتی مسائل حضرت کی روایتوں سے جو معلوم ہوتے ہیں, اور امثال الروایہ. امثال الروایہ کا معنی ہوتا ہے یعنی حضور نے جو مثالیں دی, جو اگزامپل دیے, اور جس کے ذریعے سے دین کو سمجھایا, بات اسی پر چل پڑی تھی اور اسی پر اختتام بھی ہو گیا تھا. اصل گفتگو تو اس پر چلی تھی کہ رب کریم کا ہم تمام کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک نے آدم سے وجود دیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, هل أتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اے انسان, تیرے اوپر ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ جس زمانے میں تو قابل تذکرہ نہیں تھا. تو منی کا قطرہ تھا, تو ناپاک تھا, تو جو ہے تیری ماں کے حیض کے خون کے اندر بسا ہوا تھا. اس عالم کے اندر میں نے تیرا ایک بہترین قسم کا نقشہ بنایا, اور اس نقشے کو جب میں تیری ماں کے پیٹ میں بنانے لگا تو خود تیری ماں کو بھی پتہ نہیں تھا, اور حسین و جمیل شکل کے اندر میں تجھے لے آیا. اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں, هل أتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں, خلقنا الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت کو بھی پیدا کیا, ہم نے حیات کو بھی پیدا کیا. کیوں موت اور حیات کو پیدا کیا؟ حیات تو دنیا جانتی ہے کہ ہم سب حیات ہیں, زندہ ہیں, سانس لے رہے ہیں, اس وقت زمین پر چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, بول رہے ہیں, استنجا جا رہے ہیں, اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں, تمام چیزوں میں ہم مشغول ہیں. حیات تو ہر انسان جانتا ہے, ساتھ ساتھ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا. تو حق تعالی شانہ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ آگے بتا دیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرا بندہ موت کو یاد کر کے اس تھوڑی سی زندگی میں نیک عمل کر لے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ کے امتحان بھی بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں. اس کے امتحانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ امتحان لیتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کبھی دولت کے نقشوں سے امتحان, کبھی اولاد دے کر امتحان, کبھی اولاد لے کر امتحان, کبھی بیماری دے کر امتحان, کبھی پریشانیاں دے کر امتحان, کبھی دکان چلا کر امتحان, کبھی دکان کو بند کرا کر امتحان, کبھی جاب دے کر امتحان, کبھی جاب چھین کر امتحان. ہر طرح سے اللہ آزماتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم. ابن کثیر نے لکھا ہے, حیات پہلے ہیں, انسان زندہ پہلے ہوتا ہے, موت تو بعد میں آتی ہے. لیکن اللہ جب بیان کرتا ہے تو موت کو پہلے بیان کیا اور حیات کو بعد میں لے گیا. جو چیز پہلے آ رہی ہے اس کو بعد میں لے گیا, اور جو بعد میں آ رہی ہے اللہ اس کو پہلے بیان کر رہا ہے. خلق الموت, ہم نے موت کو پیدا کیا, والحیات, اور تمہاری زندگی کو پیدا کیا. زندگی تو پہلے آ گئی ہے, مرنا اس کے بعد ہے, پھر اللہ موت کے ذکر کو پہلے کیوں بیان کر رہا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے انسان جب تو جنازہ لے کر چلے تو تم لوگ جنازوں کے پیچھے چلا کرو اور جنازے کو آگے رکھو تاکہ تمہاری نظر جنازے پر پڑی رہے اور تمہیں عبرت ہو کہ جیسے آج لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ جا رہا ہے کل کو مجھے بھی اسی طرح لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر جانا ہے. اسی طرح اللہ نے موت کو پہلے بیان کیا حالانکہ پہلے حیات آتی ہے اس لیے تاکہ ان زندوں کی نظر اپنی موت پر رہے. تو موت پر نظر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہے میرے بھائیو, قرآن ہے. قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں, قرآن کو رسمی سمجھا. اور اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو دو فقرے اس پر اچھے بول دیے. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. قرآن بہت بصیرت والی کتاب ہے, قرآن بہت گہرائی والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ جہاں مثلاً میں ایک مثال دو آپ کو, دیکھیے قرآن کیسے بات کر رہا ہے, اس قرآن کے پڑھنے والوں سے اللہ کیسے بات کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. عجیب ہے, یعنی اللہ کا نظام کائنات میں جو ہے اللہ قرآن میں اسی کو بیان کرتا ہے. کبھی پانی کا نظام, کبھی زمین کا نظام, کبھی جانوروں کا نظام, کبھی آسمانوں کا نظام. اللہ کہتا ہے ایک زمین ہے, اس زمین پر میں نے پانی برسایا, پانی برسا, اس میں درخت ہے, کوئی آم کا اور مینگو کا درخت, کوئی انار کا درخت, اور کوئی جو ہے اور فروٹس کا درخت, نہ معلوم کتنے درخت اس کے اندر لگے ہوئے, کوئی کھجور کا درخت, کوئی مینگو کا ہے, کوئی ایپل کا ہے, کوئی فلاں کا ہے, نہ معلوم کتنی قسم کے درخت لگے ہوئے. فرمایا ہم نے پانی برسایا, وہی پانی تمام درخت پی رہے, تمام درخت اسی پانی کو پی رہے, زمین بھی وہی, پانی بھی وہی, لیکن ایپل سے کبھی مینگو نہیں نکلے گا اور مینگو سے کبھی ایپل نہیں نکل سکتا. حالانکہ دونوں درخت ساتھ ہیں لیکن ایپل سے مینگو نہیں اور مینگو سے ایپل نہیں. فرمایا کبھی غلطی بھی تو نہیں ہو سکتی ہے کہ چلو بھول سے اس سال ایپل پر مینگو آ گیا ہو یا مینگو پر ایپل آ گیا ہو. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کو دیکھو تو تمہاری ربوبیت, تمہارے رب کی ربوبیت سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر عجیب ہے ساری کائنات کے نظام کو اس نے پانی پر, تو جگہ جگہ پر وہ اپنی توحید کو جب بیان کرتا ہے, لیکن توحید کے ضمن میں وہ عجیب مسائل کو بھی بیان کرتا ہے. میں نے آیت پڑھی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, تمہارے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس آیت میں. ظاہری مثال تو یہی ہے, اے لوگو تم جو دودھ نکال رہے ہو, جس گائے کا دودھ, جس بھینس کا دودھ جو تم نکال رہے ہو, فرمایا اس کے ایک طرف میں گوبر بھی ہے, اس کے ایک طرف میں خون بھی ہے, اس کے ایک طرف میں پیشاب بھی ہے, لیکن جب تم نے دودھ نکالا تو اس دودھ میں خون بھی آنے نہیں دیا, اس دودھ میں گوبر کی بدبو بھی آنے نہیں دی, اس دودھ کے اندر ہم نے پیشاب کی بدبو بھی آنے نہیں دی. بتاؤ وہ کون ذات ہے, یہ سب ساتھ چل رہا ہے لیکن دودھ کو صاف شفاف پیش کر رہا ہے. اگر تم اسی کو سمجھو تو تمہارا رب سمجھ میں آ جائے گا. یہ اللہ نے اپنی ربوبیت کی دلیل دی. اچھا جہاں سے دودھ نکل رہا ہے وہیں اگر دودھ نکالنے کے وقت میں اگر آپ نے اس کو چیر دیا, کاٹ دیا اور اندر میں ٹینک تلاش کرو کہ دودھ کی ٹینک کہاں ہے, کچھ نہیں ملے گا. یہ دودھ کہاں سے آ گیا, یہ کس نے بھیج دیا, یہ کیسے آ گیا, یہ تو اللہ کی توحیدی دلیل ہو گئی, لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہے, جو میں نے بتایا نا, قرآن اپنی ایک بصیرت رکھتا ہے, قرآن اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے, قرآن اپنے اندر ایک دیپ رکھتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس کے پڑھنے میں بھی لذت آتی ہے, اس کے سننے میں بھی لذت آتی ہے. کبھی نبی اپنے صحابہ سے سن رہے اور کبھی نبی اپنے صحابہ کو سنا بھی رہے. بخاری شریف کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ, کتاب و تفسیر کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود کو بلایا اور فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. فرمایا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترا, میں آپ کو سناؤں, میں آپ کا طالب علم, میں آپ کا اسٹوڈنٹ اور میں آپ کو قرآن سناؤ. فرمایا ہاں میرے اللہ نے مجھے تیرا نام لے کر کہا کہ اپنے عبداللہ سے قرآن سنو. وہ کیسے صحابہ تھے جن کا نام آسمانوں میں لیا جا رہا ہے, وہ کیسے صحابہ تھے کہ جو اگرچہ دنیا میں ہماری طرح چلتے تھے لیکن جن کا تذکرہ ساری کائنات کا رب آسمانوں میں کر رہا ہے. فرمایا عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ و سمانی, اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لیا. اور یہ کہا کہ اپنے عبداللہ سے میرا قرآن سنو. اب عبداللہ سنانے لگے, عبداللہ سنانے لگے. اور جس وقت پڑھتے 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 لم یکن الذین کفروا کی سورت شروع کی, اور جب جہنم کا تذکرہ آ گیا, جہنم کا تذکرہ آ گیا, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا حسبک حسبک, بس ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. عبداللہ بن مسعود فرماتے میں رک گیا, میں نے جو دیکھا تو حضور کی آنکھیں زارو قطار بہ رہی تھی عذاب کے تذکرے کو سن کر, اور فرمایا عبداللہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو. کبھی صحابہ سے میرا نبی سنتا نظر آ رہا ہے, کبھی صحابہ کو سناتا نظر آ رہا ہے. ایک اور صحابی ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا عبی میرا قرآن سنو. بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے, عبی میرا قرآن سنو. اللہ کے حبیب میں آپ کا قرآن سنوں, میں آپ کا اسٹوڈنٹ, میں آپ کا طالب علم, میں آپ سے پڑھنے والا, میں آپ سے فیض یافتہ, میں مجھے آپ کی برکت سے ایمان ملا, اور میں آپ کا قرآن سنوں. فرمایا ہاں میرے اللہ نے کہا کہ میرے محبوب اپنے عبی کو قرآن سناؤ. اب عبی ابن قعب رو رہے ہیں, خوشی کا رونا, خوشی کا رونا, غمی کا نہیں, اللہ نام لے رہا ہے اس پر رونا آ گیا, خوشی کا رونا رو رہا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سناتے جا رہے ہیں. یہی وہ عبی ہے جن کو اللہ کے حبیب نے اقرا القوم کا لقب دیا تھا, یعنی قوم میں سب سے بڑے قاری, سب سے بڑے قاری, صحابہ میں میرے سب سے بڑے قاری اگر کوئی ہے تو عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہی وہ ہیں جن کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اور اپنے دور میں تمام صحابہ کو ایک ساتھ جمع کر کے 20 رکعت تراویح پروائی تھی. یہ وہی عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے تراویح پڑھائی, اور مستقلاً 20 رکعت پڑھائی, اور اس پر امت کا اجماع ہو گیا. یہ ایک امت کا اجماعی مسئلہ ہے, مجھے اس وقت اجماع پر گفتگو نہیں کرنا ہے. اجماع ایک بہت بڑی داستان ہے, اجماع ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرات صحابہ سے کبھی میرا نبی سنتا نظر آ رہا ہے, کبھی سناتا نظر آ رہا ہے. قرآن پڑھو, قرآن سنو, ہر ایک میں لذت آتی ہے, پڑھنے میں بھی لذت, سننے میں بھی لذت. ارے جی چاہتا ہے قرآن کو ہم پڑھا کریں, پڑھا کریں, پڑھا کریں. میں عجیب آپ کو یہ نہیں کہ دنیا میں رخصت ہو گئے قرآن کے پڑھنے والے, قرآن کے پڑھنے والے رخصت نہیں ہوئے ہیں. قرآن کے پڑھنے والے آج بھی بہت سارے موجود ہیں, بہت سارے موجود ہیں. انگلینڈ میں مجھ سے ایک ملنے والے, مجھ سے تعلق رکھنے والے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی عمر تو بہت بڑی ہے, وہ 70-75 سال کی ان کی عمر ہے. گجرات ہی کے ہیں, وہ 70-75 سال کی ان کی عمر ہے. کسی زمانے میں حضرت شیخ کا زمانہ پایا, پھر حضرت مولانا معین الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ سے وہ بیعت تھے, اس کے بعد وہ اس ناچیز اور اس گنہگار سے بیعت ہوئے, منسلک ہوئے. آپ ان کے قرآن کا تذکرہ سنو گے آپ کو رشک آئے گا, وہ روزانہ ایک قرآن پورا کرتے ہیں. آج بھی ہے, آج بھی دنیا میں قرآن کے پڑھنے والے وہ لوگ موجود ہیں. اللہ ان کے قرآن کو قبول فرمائے. حق تعالی ایسا ہی جذبہ اور ایسا ہی شوق ہمیں قرآن کریم کو بھی پڑھنے کا, ہمیں پڑھنے کا ذوق نصیب فرمائے, ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم بہت دور ہو گئے اپنی شریعت سے, اپنے حبیب سے, اپنے نبی سے, اپنے صحابہ سے, اپنے قرآن سے, اپنی دعوت سے, اپنے دین کی باتوں سے. ہم اتنے دور ہو گئے, اتنے دور ہو گئے, اتنے دور ہو گئے کہ ہمارے اندر سے وہ ایمانی جذبہ نکل گیا. حضرت مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے لوگو جب تمہارے اندر سے دین کے جذبات نکلیں گے تو باطل طاقتیں تمہیں دعوت دے گی. آج باطل طاقتیں ہمیں دعوت دے رہی ہے, کوئی عیسائیت کے پمفلیٹ ہمارے دروازے پر ڈال رہا ہے, کوئی یہودیت کے پمفلیٹ ہمارے دروازے پر ڈال رہا ہے, کوئی ختم نبوت کے انکار کے پمفلیٹ ہمارے دروازے پر ڈال رہے ہیں. طرح طرح پر ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا ایمان سرد پڑ گیا, ہمارے جذبات تھندے ہو گئے, ہم دین سے کافی دور نکل چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, جو مر چکا ہو اسے جگایا نہیں جاتا, جو سویا ہو اسے جگایا جاتا ہے. اب بھی ہم سوئے ہوئے ہیں, کم سے کم جاگ جائیں. جس دن ہمارے قلوب مر چکے ہوں گے اس دن جگانا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے جذبات سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا یہ قرآن کوئی معمولی قرآن نہیں ہے. اس قرآن میں جو مسائل رکھے ہیں, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, جہاں اللہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ اس کے اندر سے دودھ میں نکال رہا ہوں, اس میں خون بھی نہیں آنے دیتا, اس میں گوبر بھی آنے نہیں دیتا, اس میں پیشاب بھی آنے نہیں دیتا. میری توحید تو سمجھو, یہ کون ہے جو اس کو اس طرح پر دودھ نکال رہا ہے, وہ کون سائنس یہاں کام کر رہی ہے, وہ کون ٹیکنالوجی یہاں کام کر رہی ہے, کس کون سی ٹیکنالوجی اس جانور کے اندر کسی نے فٹ کر دی ہے کہ جو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دودھ کو بھیج رہا ہے. ارے تمہاری دنیا کی ٹیکنالوجی بھی کبھی نہ کبھی فیل ہو سکتی ہے, اللہ کا نظام فیل نہیں ہو سکتا. جہاں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا وہاں ایک مسئلہ بھی بیان کیا, وہاں ایک مسئلہ بھی بیان کیا. اس آیت کے اندر میرے بندو جیسے یہ جو دودھ تم نکال رہے ہو اگر ذرا سا خون آ جائے, ذرا سا گوبر کی بدبو آ جائے, ذرا سا پیشاب آ جائے تو تم دودھ پھینک دیتے ہو یا نہیں؟ تم دودھ پھینک دیتے ہو کہ اس میں تو گوبر کی بدبو آ رہی ہے, اس میں تو خون کی رنگت آ گئی ہے, اس میں تو پیشاب کے قطرات نظر آ رہے ہیں, تم دودھ کو پھینک دیتے ہو. یاد رکھو میری توحید کو جہاں میں بیان کر رہا ہوں وہاں میں مسئلہ بھی بیان کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ جیسے دودھ میں ذرا سے گوبر کی بدبو اور ذرا سے خون کی رنگت پر تم اس دودھ کو پھینک دیا کرتے ہو, یاد رکھو تمہاری آنے والی عبادت کے اندر بھی اگر کہیں ریاکاری کی بدبو آئے گی یا دنیا بھر کی بدبوؤں کی اور دنیا بھر کے گوبروں کی بدبو آئے گی تو جیسے تم دودھ کی بالٹی کو پھینک دیا کرتے ہو میں بھی تمہارے اعمال کو پھینک دوں گا. اللہ جہاں پر توحید کا مسئلہ بیان کر رہا ہے وہاں پر اسی کے ضمن میں رب کریم ایک بہت اہم مسئلہ امت کو جو ہے اخلاص کا بھی سکھا رہا ہے. قرآن ہے, عظیم الشان کتاب ہے. جب اس کتاب کی دیپ میں ہم جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کے اندر کیسے مسائل کو اتار دیا اور امت کی صلاح و فلاح اور اپنے مخلوق کی تربیت کے لیے رب کریم نے کیسے مسائل اس قرآن کے اندر بیان فرمائے. وہی اللہ اس سورت کے اندر ایک جگہ اور اس قرآن کے اندر ایک جگہ یوں کہہ رہا ہے میرے بندو میں نے جو تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے نا, میری نعمتوں سے نوازا ہے, اگر تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ جو تو آکسیجن لے رہا ہے, ایک سانس اندر گیا ایک سانس باہر آیا, یہ جو سانس پر تیری زندگی گزر رہی ہے کتنے سانس لیے کتنے سانس نکلے, ایک منٹ میں کتنے سانس نکلنے والے اور جانے والے, اور اگر یہ سانس کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے تیرے لنگس کام کرنا بند کر دے, تیرے ہارٹ کا پرابلم ہو جائے اور تجھے آکسیجن چلایا جائے اور آکسیجن گلے میں اتار دیا جائے تو پریشان ہے, تو بے چین ہے, تو نکالنے کی فکر میں ہے, ارے تجھے بے ہوش کر کے آکسیجن چلایا جا رہا ہے, تجھے جو نیند کی دوائیاں دے کر کے سلائے رکھتے ہیں تاکہ تو آکسیجن کو نہیں نکال دے, تیرے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں تاکہ تو آکسیجن کو نکال دے. ایک ذرا سا دنیا کا آکسیجن, اللہ کا آکسیجن کا مشن تھوڑا سا فیل ہوا اور دنیا کا آکسیجن جو ڈالا گیا تو اس میں تو اتنا پریشان ہو گیا. یاد رکھ میرے بندے صرف ایک سانس کا بدلہ تو ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. جو میں تجھے جلا رہا ہوں, کیسے میں نے تجھے جلایا ہے, کیسے میں نے تجھے اٹھایا ہے میرے بھائیو, وہ رب اتنی نعمتیں ہمیں بیان کر رہا ہے. اتنی یہ تو ایک سانس کی نعمت ہوئی, ورنہ سانس کے علاوہ کھانے کی نعمت, پینے کی نعمت, چلنے کی نعمت, نیند کی نعمت, سونے کی نعمت, اٹھنے کی نعمت, کتنی نعمتوں کو, اور یہ بدن جو ہمیں کروڑوں کا عطا فرما دیا, کروڑوں کا بدن, اگر ایک گردہ اور ایک کڈنی فیل ہو جائے اللہ اکبر, یہ انسان ڈائلسس کا محتاج ہو جاتا ہے. روزانہ اپنے خون کی تبدیلی کروا رہا ہے, ایک ایک دن پر اپنے خون کی تبدیلی کروا رہا ہے, اس کے پیشاب کے مسئلے کھڑے ہو گئے, اس کا لیور تھوڑا سا فیل ہو گیا, اس کی ہضم شکتی ختم ہو گئی, لیور ہاضمے کا کام کرتا ہے, اس کا لیور ذرا سا ختم ہو گیا تو مسئلہ مشکل ہو گیا. کروڑوں کا یہ جسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, فوتی قسمت ہماری. میرے بھائیو ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے $50 دے دیتا ہے میں 10 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے ایک جوڑی کپڑے سلا دیے میں 100 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرے رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہمیں 2 رکعت خلوت میں شکر کی توفیق نہیں ہوتی. اپنے اللہ سے 2 رکعت خلوت میں شکر کی توفیق, اس کے سامنے اپنی عاجزی, اپنی انکساری, اس کی نعمتوں کی یادی, اور اس کے اوپر اپنی عاجزی, اپنی انکساری اور اپنے گناہوں کا استحضار. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے, اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اسی لیے اللہ تعالی قرآن کریم میں میری اور آپ کی شکایت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لقنود. دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جب دوڑنے لگے اور اس کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہو اور وہ لوہا پتھر سے ٹکرائے تو اڑنے والی آگ کی قسم, اور جب وہ دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راک کی قسم. اللہ گھوڑوں کی صفات کی قسم کھا کر اخیر میں یوں فرماتے ہیں, ان الانسان لربه لقنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اے اللہ، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک سوال قائم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تجھے میری ناشکری ہی بیان کرنا تھا، میری ناشکری ہی اگر بیان کرنا تھا تو تو مجھ سے اونچی مخلوق کی قسم کھا لیتا، یہ گھوڑا تو میرا خادم، یہ گھوڑا تو ایک جانور، یہ ہم سے نیچے درجے کا، یہ تھرڈ کلاس درجے کا، اے اللہ تو اس کی قسم کھا رہا ہے، ارے میں تو بہت اونچا، میں تو اشرف المخلوقات، اگر تجھے میری قباحت اور میری برائی تجھے بیان کرنا تھا تو مجھ سے اونچی کسی مخلوق کی قسم کھا لیتا، فرشتوں کی قسم کھا لیتا، تیری ذات کی قسم کھا لیتا، تیری صفات کی قسم کھا لیتا۔ اے اللہ، تو نے جانوروں کی قسم کھائی، گھوڑوں کی قسم کھائی، ایک گھٹیا قسم کی جانور کی تو نے ہماری ناشکری کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی۔ یہ سوال رازی نے قائم کیا اور اس کے بعد جواب دیا، اللہ اکبر، فرمایا گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے، بہت وفادار ہے، اس کا مالک رات میں چلنے کی آواز آئے اور گھوڑا بیٹھا ہوا ہو تو اچانک اگر اس کو چلنے کی آواز کان میں آئی تو گھوڑا سہم کے کھڑا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو اور میں بیٹھا رہوں، یہ میرے مالک کی وفاداری کے خلاف ہے۔ جب اپنے مالک کو لے کر دوڑ رہا ہے اور اچانک گھوڑے کو مالک کو ضرورت پڑی کسی چیز کی اور زور سے اس نے لگام کھینچی، زور سے اس نے رسی کھینچی، خون بھی نکل آتا ہے گھوڑے کو، لیکن جب گھوڑا کھڑا ہوتا ہے اچانک، تیز رفتار گاڑی کو اچانک کھڑی کرتے ہیں، وہ پھسل جاتی ہے، بریک نہیں لگتی۔ تیز رفتار گھوڑے کو اگر اچانک کھڑا کرو گے تو ممکن ہے اس کا مالک نیچے گر جائے۔ اسی لیے جب گھوڑا کھڑا ہوتا ہے تو اپنے اگلے دونوں پاؤں کو چوڑے کر دیتا ہے اور چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے، بزبان حال وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا مالک میرے اوپر سوار ہے اور اس نے اچانک مجھ کو کھڑا کیا ہے، میں ویسے ہی کھڑا ہو جاؤں گا تو کہیں میرا مالک نیچے نہ گر جائے، اس لیے اپنے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ میرا مالک نیچے نہ گر جائے۔ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک کوری اور چند کوری گھاس کھانے والا یہ گھوڑا، چند کوری گھاس کھانے والا یہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار، اتنا وفادار کہ وہ رات میں اپنے مالک کے چلنے پر برابر سہم کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اتنا وفادار کہ تیز رفتار مالک کو لے کر چل رہا ہے اور اچانک مالک گرنے نہ پائے، اس لیے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میدان جہاد میں، میدان لڑائی میں یہ سمجھایا ہوا اگر گھوڑا ہو اور اچانک تیر آ جاتا ہے، یہ اچھل پڑتا ہے کہ مجھے لگ جائے لیکن میرے مالک کو نہ لگے، یہ اس کی وفاداریاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چند کوریاں گھاس کھانے والا یہ گھوڑا، چند کوریاں گھاس کھانے والا یہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے۔ اے انسان، تو ماں کے پیٹ سے قبر کی پیٹ تک ساری نعمتیں میری اور اس پر تو جی رہا ہے، لیکن ان الانسان لربہ لقنود، تجھ سے زیادہ میرا ناشکرا کوئی نہیں ہو سکتا، تجھ سے زیادہ میرا ناشکرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی ناشکری کو بیان کرنے کے لیے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ اسی لیے اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان الانسان عجولا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، یہ انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا عجلت باز ہے، بہت تیزی سے سوچنے والا ہے۔ جب اس کو حالات آتے ہیں، جب اس کو غم آتے ہیں، جب اس کو پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ اچانک کھڑا ہو گیا تو فوراً اللہ سے شکوہ شکایت کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ، میرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں، میرا ہی بچہ تجھے مل گیا، ارے میرا ہی کام تو نہیں کر رہا ہے، دنیا بھر کے کام ہو رہے ہیں اور میرا ہی کام تو نہیں کر رہا ہے، میری ہی دعا تو نہیں سن رہا ہے۔ فرمایا ان الانسان عجولا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، اور جب اچھے حالات آتے ہیں نا، اگر کمائی اچھی چل رہی ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ نے تجھ پر زکات فرض فرمائی ہے، اللہ نے تیرے مال کے اندر ایک حصہ رکھا ہے، تو واذا مسه الخير منوعا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ روکنے والا بن جاتا ہے اور کہتا ہے اتنی محنت سے کمایا ہوا کہیں لٹا دیں گے ہم دنیا میں۔ فرمایا جب برائی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف نسبتیں اور بھلائیاں ہوتی ہے تو اپنی طرف نسبت کرتا ہے، برائی بھی اللہ ہی کی طرف سے، بھلائی بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اے میرے بندے، تو کنارے کنارے ہو کر، سائڈ سائڈ ہو کر کے عبادت کرتا ہے، جب تجھے اچھائی پہنچتی ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو روزہ بھی رکھتا ہے، تو اللہ بھی کرتا ہے، اور ذرا حالات آ جاتے ہیں تو فرمایا مسجد سے گزرتے ہوئے بھی میری نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، میرے دروازے کو چھوڑ کر تو بھاگ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے بھاگ لے، بھاگ لے تو، تیری مصیبت کو کون حل کرے گا؟ کون حل کرے گا تیری مصیبت کو؟ تو جس کی طرف دوڑ رہا ہے وہ حل کریں گے؟ کون تیری مصیبت کو حل کریں گے؟ خسرت دنیا والآخرہ، ارے یاد رکھ لے، اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھ لے، خسرت دنیا والآخرہ، میرے در کو چھوڑ کر تو دوسروں کی طرف اپنی مصیبتوں کو حل کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، سن لے میرا جملہ، میں تیری دنیا بھی تباہ کروں گا، آخرت بھی تباہ کروں گا۔ خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، یہ کلم کلا وہ نقصان کر رہا ہے۔ مصائب میں بھی اسی رب کو یاد کیا جاتا ہے، خوشیوں میں بھی اسی رب کو یاد کیا جاتا ہے، بلکہ قرآنی واقعات میرے بھائیوں، قرآنی واقعات ان باتوں پر گواہ ہیں کہ جب مصیبت آئیں، پریشانیاں آئیں، حالات آئیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نماز پڑھ کے دعائیں کرو، اللہ سے گر گرا کر معافی مانگو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے دیکھو کسی سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی اور اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی یہ ہے، اپنے گناہوں کا پہلے اعتراف کرو۔ اور روایت اس کی تائید کر رہی ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی مکان پر، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں رہتے تھے، اللہ کے حبیب جس میں ابھی آرام فرمائے، اپنے ہی مکان پر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر ایک پردہ لگایا تھا اور اس پردے پر تصویر تھی جاندار کی، جاندار کی تصویر، زیروح کی تصویر، ایک تصویر تھی اس کے اوپر۔ اللہ کے حبیب وہیں سے باہر ہو گئے واپس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوری، فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قصور ہو گیا؟ اور ساتھ ساتھ جملہ دیکھی حضرت عائشہ کا، میں پہلے اللہ سے معافی چاہتی ہوں پھر آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ کیسا جملہ کہہ رہی ہے، میں پہلے اللہ سے معافی چاہتی ہوں پھر آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے کہ اپنے گناہوں کا پہلے اعتراف کیا جائے۔ آج تو حال یہ ہے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف ہی نہیں کر رہے، ہمیں اپنے گناہوں کا استحضار ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے دوسروں کو گنہگار سمجھا، دوسروں کو مجرم سمجھا کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا، اپنی ذات کو کبھی ہم نے اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھا۔ حضرت حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کے عیوب کو دیکھا اور اپنے آپ کو پاک دامن سمجھا، وہ سمجھ لیں مرتے دم تک اس کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو پاک دامن سمجھ رہا ہے تو کہاں معافی مانگے گا؟ جو گنہگار سمجھتا ہے وہی اللہ سے معافی مانگنے والا ہے۔ فرمایا پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرو، بلکہ کتاب الطب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں دواؤں کو بیان کر رہے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ دواؤں کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب نے جن بیماریوں کو بیان فرمایا کتاب المرضہ، وہاں جب بیماریوں کو اللہ کے حبیب بیان کر رہے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی، ذات الجنگ کی بیماری، اس کے علاوہ مختلف قسم کی بیماریوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا اور اس کی دوائیں بھی باقاعدہ بتائی۔ حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری شریف کی روایتیں، بواسیر کی بیماری تھی، بواسیر بہت نازک جگہ پر ہوتی ہے، بہت نازک جگہ پر ہوتی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کا جو علاج تھا داغ دینا، یعنی سلیہ گرم کرتے تھے اور داغ دیتے تھے اس سے، ایک تو نازک جگہ، اور نازک جگہ پر گرم گرم سلیے سے داغ دینا جس سے جلاتے تھے بواسیر کو، یہ چار مرتبہ داغ دلوایا تھا، اور جس کی وجہ سے استنجا کی جگہ بہت کشادہ ہو گئی تھی۔ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے رہتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ کا جملہ ہے، امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا، اگر میرے نبی نے مجھ کو موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا بیماری سے گھبرا کر تو میں ضرور موت مانگ لیتا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی خباب ابن عارت، کون خباب ابن عارت جو مکی زندگی میں آنکھ پر سو کر آیا ہے، تب موت نہیں مانگی، لیکن بواسیر کی بیماری میں موت مانگ رہے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہرحال جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کو امام بخاری جب بیان فرماتے ہیں تو حافظ ابن حجر اسقلانی، محدث کبیر اور شارح بخاری، ایک عجیب نقطہ شروع میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب بھی بیماری آئے سب سے پہلی دوا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگو، سب سے پہلی دوا یہ ہے، پھر بعد میں ساری دنیا کی دوائیں استعمال کرو، سب سے پہلی دوا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور رجوع ہو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو اور اللہ سے یوں کہو کہ اے اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے بھی تو نے مجھ کو بیماری دی ہو اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے. جب وہ معاف کر دے گا گناہ کو تو یقیناً اللہ بیماری سے بھی نجات عطا فرما دیں گے, بیماری سے بھی شفا عطا فرما دیں گے. تو بہرحال ہمیں ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. قرآن یہ بتا رہا ہے حالات آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اس سے اور اس سے شکایت کرنے کے بجائے اپنے رب سے شکایت کرو, اپنے رب سے کہو, اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے کہو کہ اللہ میری مصیبت کو حل کر دیں. قرآن اس پر ایک واقعہ بیان کر رہا ہے, واقعہ تو بہت لمبا ہے, بہت لمبا ہے, میں اس کا ایک جز نقل کروں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں سے نکالا گیا اور نکالنے کے بعد مصر کی بازار میں یوسف کو بیچا گیا اور خریدار معمولی نہیں, پورے مصر کا سردار آپ کو خرید رہا ہے, اسی کے گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں, اسی کے گھر میں بڑے ہو رہے ہیں. اور جب بڑے ہو گئے, بڑا خوبصورت یوسف, بہت حسین و جمیل یوسف, اس زمانے میں اللہ نے جتنا حسن دنیا میں اتارا تھا آدھا حسن صرف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. بڑے خوبصورت زلیخا فریفتہ ہو گئی, عاشق ہو گئی, دیوانی ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے ہائی تلک, ارے یوسف آ جاؤ نا, آ جاؤ, کوئی دیکھنے والا نہیں, میں سامنے سے دعوت دے رہی ہوں, میرا حسن تو دیکھو, میں بادشاہ کی بیوی ہوں, یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یوسف آ جاؤ میرے دل کی تسلی کو پوری کر لو. حضرت یوسف نے یہ نہیں سوچا, مصیبت ایک بہت بڑی آ گئی نا, بہت بڑی مصیبت, اس لیے کہ غلام ہے آپ تو اس مکان کے, غلام ہے, روتیاں کھائی ہے, اسی عورت کے ہاتھ سے روتیاں کھا کر کے بڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ چلو یہ میری محسنہ ہے, یہ میری آقانی ہے, اس نے میری تربیت کی ہے, لاؤ ایک مرتبہ اس کی شہوت کو پورا کر لوں, پھر میں اللہ سے توبہ کر لوں گا. مصیبت آ گئی, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع فرمایا. قرآن کے پڑھنے والوں کو اللہ یہ واقعہ بتا رہا ہے, حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرو. حضرت یوسف نے رجوع کیا اور فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, انہ ربی احسن مسوائے, انہ لا یفلح الظالمون. ارے وہ ظالم کو پسند نہیں کرتا, وہ گنہگار کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ سے کہا اللہ تو میری عزت بچا لے, میری عزت بچا لے, میری عزت بچا لے. اب یوسف نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا, اللہ نے سارے کمروں کے تالوں کو توڑ دیا اور یوسف علیہ السلام کو نجات دے دی. کچھ وقت کے لیے جیل میں جانا پڑا, یہ جیل میں جانا بھی آپ کے درجات کی ترقی کے ذرائع تھے وہ سب. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس مکان سے نکلنا تھا, مصر کی گھر سے اور بادشاہ کے گھر سے نکلنا تھا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضروری تھا. مسئلہ یہ ہو گیا کہ بیوی نے بلایا اور نہیں گئے, باہر نکلے, بادشاہ نے دیکھ لیا. تو پھر اس یوسف کی برات میں ایک چھوٹا سا بچہ جو قریباً 8 مہینے کا ہے اور وہ بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو, اگر پیچھے سے فتح ہے تو زلیخا جوتی ہے اور آگے سے فتح ہے تو یوسف جوتا ہے. کرتا دیکھا گیا تو حضرت یوسف کا پیچھے سے فتح ہوا تھا. معلوم ہوتا ہے زلیخا جھوٹی, یوسف سچے. اب یوسف کے لیے جیل کھانے کا فیصلہ, لیکن اس کی عزت اور بڑی جا رہی ہے, اور بڑی جا رہی ہے. نبوت مل گئی, خواب کی تعبیر کا علم مل گیا اور وہی خواب کی تعبیر ذریعہ بن گیا آپ کے نکلنے کا. صرف ذریعہ نہیں بنا, مصر کی بادشاہت پر بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا, مصر کی بادشاہت پر بیٹھنے کا ذریعہ بنا. اور صرف بادشاہت پر نہیں, اب نبوت بھی ہے, اب بادشاہت بھی ہے, نبوت بھی ہے, بادشاہت بھی ہے. اپنی نبوت اور اپنی بادشاہت کے ذریعے سے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں, دین کی اشاعت کرتے جا رہے ہیں. اور وہ دین کو پھیلایا کہ اس زمانے کے بت پرستوں کو اپنے تابع بنا دیا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگ ایمان لے آئے. تھوڑی سی مصیبت یوسف پر آئی لیکن اس مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع فرمایا, حق تعالیٰ نے راستے آپ کے حل کر دیے. تھوڑا جیل کھانے کا مسئلہ ہو گیا لیکن راستہ تو بہرحال نکل آیا. قرآن کا یہ واقعہ ہم سب کو سبق دے رہا ہے, تمہارے جاب کے نہ ملنے میں, تمہارے کاروبار کے مسئلے میں, تمہاری بیماریوں میں, تمہارے حالات میں تھوڑی مصیبت ہوگی, اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا اور معافی مانگتے رہنا, اللہ ہی تمہارے مسئلوں کو حل کر دے گا. اس کے مقابلے میں قرآن اور ایک واقعہ نقل کر رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قابل اور حابیل آدم کے دونوں بیٹے ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے جھگڑ رہے ہیں. قابل کا نکاح شریعت آدم پر جائز نہیں تھا, حابیل کا نکاح جائز تھا. قابل نے اپنے بھائی حابیل کو غصے میں آ کر قتل کر دیا, لیکن یہ پہلا مردر کیس تھا, یہ پہلی میت تھی. پتا نہیں تھا کہ میرے اس بھائی کو اب میں کیا کروں, میرے اس بھائی کو میں اب کیا کروں. اللہ نے دو کوے بھیجے, وہ دونوں کوے لڑنے لگے, ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور مار دیا, اور پھر زندہ کوے نے اپنے پاؤں سے کھدا کھودا اور کھدا کھود کر مرے ہوئے کوے کو اندر میں ڈال دیا. اس بھائی نے دیکھا کہ مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے. فبعث اللہ غراب یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری. اے انسانوں, تمہیں تدفین اور دفن کرنے کا طریقہ اللہ نے پرندوں سے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دفن کرنے کا طریقہ تو پرندوں سے سکھایا. اب قابل نے اپنے بھائی کے لیے کھدا تیار کیا, اندر میں اتار دیا, مسئلہ ہو گیا. اپنے بھائی کو مار بھی دیا, قتل بھی کر دیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن کیا قتل کرنے کی وجہ سے جو لڑکی حرام تھی وہ کیا حلال ہو گئی؟ ہرگز نہیں, وہ حرام کی حرام ہی رہی. میری خالہ پہلے حرام تو بعد میں بھی حرام, میری پھوپھی پہلے حرام تو بعد میں بھی حرام, جو لڑکی پہلے حرام وہ بعد میں بھی حرام. قابل نے اپنے مصیبت کو حل کرنے کے لیے, اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا, اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اپنے بھائی کو قتل کر دیا. لیکن مصیبت حل نہ ہوئی, مصیبت حل نہ ہوئی بلکہ مصیبت بڑھتی چلی گئی. کتنی بڑی مصیبت آ گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا. اس لیے کہ قتل کی بنیاد اس نے ڈالی, اسی نے ڈالی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کا حل گناہوں سے کریں گے تو مصیبتوں میں پھنستے چلے جائیں گے, اور مصیبتوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہو کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی گناہ سے مصیبتوں سے نکلتے چلے جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو اپنے حالات میں اللہ کے حوالے کرنے والے بنے, گناہوں سے معافی مانگنے والے بنے. اور خاص کر کے جو متقفین حضرات ہیں, میں نے عصر کے بعد بھی کہا تھا, اللہ کے در پر آ چکے ہیں, بہت احترام کرے مسجد کا. خاص کر کے میری ان بھائیوں سے نصیحتیں, زور سے باتیں نہ کریں. یہ مسجد ہے, مسجد میں زور سے باتیں کرنے چاہے, تمہارا اعتقاف ہے لیکن یہ مسجد ہے. مسجد کا ادب اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. ایک صحابی, ایک کوئی دیہاتی تھے, ایک عرابی تھے, انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے, جس کو ملی ہو مجھے دے دے. اللہ کے حبیب نے غصے میں آ کر فرمایا, لا رد اللہ علیک, اللہ تیری چیز کو کبھی واپس نہ کرے. تو نے مسجد کو اپنی چیزوں کی تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اللہ کے حبیب نے انتہائی غصے میں فرمایا. اتنا ہی نہیں, ایک کسی صاحب نے مسجد نبوی کے قبلہ کی سائت میں تھوک دیا تھا یا اپنے ناک کا پانی لگا دیا تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ان کے گھروں کو بھر دے آگ سے جو مسجد کو پامال کر رہے ہیں. مسجد مسجد ہے, اس کا احترام بہت ضروری ہے. مسجدوں میں زور سے نہ بولا جائے. دو بخاری شریف کی روایت ابواب المساجد کے اندر ہے, دو آدمی زور سے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو باہر بلایا اور پوچھا, کہاں سے ہو تم؟ منائی نجیتما, تم کہاں سے آئے؟ ان دونوں نے کہا, من طائف, ہم طائف کے رہنے والے. تو حضرت عمر نے فرمایا, اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں کورے سے پٹائی کرتا. مسجد نبوی میں ایک تو اللہ کا گھر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے, اس میں تم زور زور سے باتیں کر رہے ہو. اس لیے معتکفین کو میری مؤدبانہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مسجد کے احترام کو پامال نہ کرے, مسجد کے احترام کو پامال نہ کرے, زور سے باتیں نہ کرے. اور دوسرا, آپ مہمان بن گئے ہیں اللہ کے, آپ مہمان ہیں, اللہ آپ کا میزبان ہے, یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر پر آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو اللہ کے ہم میزبان ہیں اور اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. وہ جتنا بڑا اس کا دسترخوان بھی اتنا ہی بڑا ہے. اس کا دسترخوان کھانے پینے کا نہیں ہے, میں کھانا پینا مراد نہیں لے رہا ہوں. اس کا دسترخوان کیا ہے؟ اس کا دسترخوان ثواب ہے, اس کا دسترخوان اللہ کی حلال رزق ہے, اس کا دسترخوان اللہ کی عطائیں ہیں, اس کا دسترخوان بخششیں ہیں, اس کا دسترخوان جو ہے اللہ کی طرف سے اترنے والی مغفرت ہے. اس لیے معتکفین حضرات جو ہیں وہ اللہ کے مہمان بن کر کے آئیں, انہیں چاہیے کہ اس دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ سے خوب مغفرت مانگے, خوب اللہ سے توبہ کرے, خوب توبہ کریں اور 10 دن کے اپنے ماحول کو خانقاہ ہی ماحول بنا دیں. صبح ذکر کریں اللہ کا, تحجد پڑھیں رات میں اٹھ کر, قرآن کریم کی تلاوت کریں, اللہ کو یاد کریں, تعلیم کا حلقہ لگائیں اندر میں. میری گزارش ہے آپ لوگ اندر میں تعلیم کا حلقہ لگائیں, اور تعلیم کا حلقہ لگا کر فضائل اعمال کے اندر جو فضائل اعتقاف ہے اس کو آپ پڑھیں, جس کے اندر مسائل کو بیان کیا گیا ہے کہ موتقف کیسا ہوتا ہے, اللہ کے در پر بیٹھنے والا کیسا ہوتا ہے. تو فضائل اعتقاف کو آپ پڑھیں تاکہ آپ جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس میں جان پیدا ہو جائے, اس میں روح پیدا ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یہ یقینی بات ہے کہ دنیا میں جب کسی کے در پر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو 2-4 گھنٹے بیٹھنے پر جب وہ ہم کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے, 10 دن تک اللہ کے در پر بیٹھے اور وہ ہمیں خالی ہاتھ واپس کرے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس رب کے دروازے پر بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام, نمازوں کا اہتمام, بلا ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے, بلا ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے. ہاں ضرورت شدیدہ میں جو شریعت نے اجازت دی ہے اور جو احادیث میں موجود ہے اور جو فقہاء نے مسائل لکھے ہیں, ان ضرورت شدیدہ کے اندر اجازت دی گئی ہے, بلا ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے. ان مسائل کا اہتمام, فضائل کا اہتمام, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اللہ اللہ کرنے والے بنیں, قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. یہ آج سے عزم کر لیں کہ 10 دن کے اندر ہم 1 قرآن پورا کر لیں گے, 2 قرآن پورا کر لیں گے. اگر عزم کر کے بیٹھو گے پورا کرانے والا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ پورا کرا دے گا. اللہ تعالیٰ تمام موتقفین کے اعتقاف کو بھی قبول فرمائے, ان کی جوانیوں کو بھی قبول فرمائے, حق تعالیٰ ہم تمام کو بھی ان موتقفین کی برکت سے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. اور رب کریم ہمارے یہ آخری عشرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں براہ اہتمام فرماتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, شد میزرہ, اللہ کے حبیب اپنی لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے. لنگی کو مضبوطی سے باندھنے کے 2 مطلب حضرات محدثین نے بیان فرمایا. ایک مطلب تو بیان فرمایا کہ آخری عشرے میں اپنی عورتوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے تھے, اور دوسرا مطلب بیان فرمایا عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمارے وہاں بھی بولتے ہیں میں نے کمر کس لی, کسی کام کے لیے ہم بولتے ہیں میں نے کمر کس لی, تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے. تو آخری عشرہ ہے, رمضان جا رہا ہے ہاتھوں سے, صرف چلانے سے کہ رمضان جا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا, صرف بولتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کام کرنے پر آ جائے, کام کرنے پر آ جائیں, بولنا بند کریں, کام کرنے پر آ جائیں. انشاءاللہ کام کریں گے, حق تعالی شانو ان کاموں کو قبول فرمائیں گے. وہ دیکھ رہا ہے, اس کے لیے ہو رہا ہے, وہ خوش بھی ہوگا. اللہ ہم تمام کے آخری عشرے کو محنت اور جفاکشی کے ساتھ اس کی یادوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل. اللہم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, اللہ دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما, اللہ قرآن کو بصیرت سے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ آپ کی محبت بھی عطا فرما دیجئے, اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما دیجئے, اللہ موتقفین کے اعتقاف کو قبول فرما, اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما, اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما, اللہ ہم تمام کو بھی, اللہ ہمارے نماز روزہ اور تراویح اور اللہ ہمارے روزوں کو بے حد قبول فرما. اے اللہ جب تک جلائیں ہم سب کو, اے اللہ ایمان عزت کے ساتھ جلانا, اے اللہ آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. اللہ تلاوت قرآن پر موت عطا فرمانا, اے اللہ کلمے پر موت عطا فرمانا, اللہ نمازوں کے سجدوں میں موت عطا فرمانا, تیری یادوں پر موت عطا فرمانا, اللہ دین کی خدمت پر موت عطا فرمانا, تیرے حبیب کے تذکروں پر موت عطا فرمانا. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا, ہماری بیوی بچوں کو بھی معاف فرما, ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما, ان کے قصوروں سے بھی درگزر فرما. اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما, ان کی اصلاح فرما. اے اللہ ہم اپنی ذاتوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے شیطان سے بچنا, ہمارے بس میں نہیں ہے نفس سے بچنا, ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں. اللہ آپ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. ہماری پیشانیاں پکڑ کر ہمیں دین متین پر چلا دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما, برین ہیمریج سے حفاظت فرما, فالج سے حفاظت فرما. اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں ایریاں رگڑ رہے ہیں ان سب کو بھی شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرما, سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.